نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں انا عائشة رضی اللہ عنہ قالت لما جینا سرف حتو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حج کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا بیان کر رہی ہیں، اسی ضمن کا اسی قصے کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ جب ہم صرف مقام پہ پہنچے، صرف مکے سے پہلے، شاید ہو سکتا ہے یہیں کہیں قریب مہ عثمان اور اس کے درمیان، بہرحال بیان کرتے ہیں کہ مکے اور عثمان کے درمیان ہی کا کی کوئی جگہ ہے، وہاں جب پہنچی تو ان کو طبعی طور پر عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے وہ ماہواری آ گئی ہے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں ہے کہ میں بیٹھ کر رونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ ہی سے وہ احرام باندھ کر کے آئی تھیں، اور یہ تھا کہ مکہ پہنچتے ہی ان کو طواف کرنا ہے، لیکن جب یہ صورت ان کے سامنے آئی تو بیٹھ کر کے رونے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو مجھ کو روتا دیکھ کر پوچھا انہوں نے کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صورت ہو گئی ہے، اب میں کیسے حج کروں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام عام حاجی لوگ کرتے ہیں وہ سب کرو، افعلی ما یفعل الحاج، وہ کام جو حاجی لوگ کرتے ہیں وہ سب حج کے کام کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، سوائے اس کے کہ کعبہ شریف کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ. حاجی لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، حج تمتع کیا ہے، تو پہلے آ کر کے کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے، اس کے بعد صحیح صفا بین الصفا والمروہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر سر مڑانا ہے، اسی طرح عورت کو بھی کرنا ہے، غیر یہ کہ بال مڑانے کے بجائے صرف ان کی چوٹی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا کاٹ لینا ہے. یہ عمرے کی صورت ہوئی. اگر حضرت عائشہ عمرے کی نیت سے آئی ہیں تو ان کو وہی کچھ کرنا تھا جو عام حاجی کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس حالت میں ہو گئیں تو کیا وہ کام کریں گی جو حاجی لوگ کرتے ہیں اور صرف طواف کعبہ نہیں کریں گی، کیا سعی کر سکتی ہیں، یا یہ کہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعلق بتایا ہے بیت اللہ شریف سے، حتی تطہری، کہ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ تو بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہو یا اس کا طواف نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حائض عورت بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی ہے. رہا یہ کہ وہ عمرے کی حالت میں آئی ہے تو کیا اس کا احرام کی نیت سے آئی ہے تو کیا اس کا احرام بھی نکل جائے گا، یا احرام سے وہ نکل جائے گی، اس کا احرام کھل جائے گا؟ نہیں، اسی حالت میں رہے. حاجی لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خوشبو سے بچیں، اسی طرح بال کاٹنے سے بچیں، اسی طرح اور دوسرے جو کام ہیں بیوی اور عورت کے ساتھ، شوہر کے ساتھ تعلق، وہ بھی دور رہے. یہ سب چیزیں کرتی رہیں، حائض عورت بھی وہی کرے جو عام حاجی کرتے ہیں، لیکن طواف بالبیت نہیں کرے گی، یعنی جب تک طواف بالبیت نہیں کرے گی اس کے بعد صحیح نہیں کرے گی، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طواف نہ کرے گی، اور طواف کے بعد ہی صحیح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس وجہ سے صحیح بھی نہیں کرے گی، یعنی بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اور جو احرام کے ضروری شرطیں ہیں وہ پوری کریں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، یا یہ کہ بال نہیں کاٹیں گی، ناخن نہیں کاٹیں گی، جو چیزیں بہرحال منع ہیں اسی طرح احرام کی حالت ہے ان کی تو وہ سر کو منہ کو نہیں ڈھک سکتی ہیں الا یہ کہ اجنبی مردوں کے سامنے ہوں. یہ سب کچھ ان کو کرنا ہے. یہ عمرے کی حالت ہوئی. اور آپ نے صرف حج کا ذکر کیا ہے, یعنی عمرے اور حج کی چونکہ ایک ہی صورت ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کیا. اور حج جو ہے حج اکبر ہے, عمرہ حج اصغر ہے. تو جب حج اکبر کی یہ صورت ہوئی تو حج اصغر میں بھی وہی ان کو کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اگر حاجی 8 ذوالحجہ کو منا جاتے ہیں تو وہ عورت اسی حالت میں احرام کی کے تمام آداب برتتے ہوئے وہ منا جائیں گی. منا میں جو کچھ ذکر اذکار کرنا ہے وہ کریں گی. چونکہ اس حالت میں ان کے اوپر نماز نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گی, لیکن اور دوسرے حالات جو حاجی کے ہیں وہ برتیں گی. یہ نہ سوچیں کہ وہ اس حالت میں ہیں تو منا بھی نہ جائیں. نہیں, منا ان کو جانا ہے. منا کے بعد عرفات بھی جانا ہے اس حالت میں. اور جو کچھ حاجی کرتے ہیں ذکر اذکار اور دوسرے جتنے شروط ہیں یا جتنے ارکان واجبات وہ سنن ہیں وہ سب کرتی رہیں, نماز چونکہ نہیں پڑھیں گی. پھر 10 تاریخ کو اگر ان کو قربانی ہے ان کے اوپر تو ان کی قربانی بھی ہوگی. کنکری مارنا ہے تو کنکری ماریں گی. منا کے جتنے آداب ہیں سب برتیں گی سوائے کی نماز نہیں پڑھیں گی. اور منا سے آ کر کے طواف جو کرنا ہوتا ہے اگر یہ حالت باقی ہے تو طواف بھی نہیں کریں گی اور صحیح بھی نہیں کریں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اس حالت میں اپنے احرام کی شکل کو باقی رکھے گی, دوسری شروط کو یا دوسری شرطوں کو توڑے گی نہیں, تمام آداب کو بجا لائے گی. جب وہ پاک ہو جائیں تو نہا دھو کر کے احرام ان کا مستمر ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ غلطی سے کہتے ہیں ابھی حالت ہوگی آ کر کے احرام بھی توڑ دیا اور احرام سے نکل گئی, خوشبو لگا لیتی ہیں, ہنا لگا لیتی ہیں اور جو کچھ کرتی ہیں. یہ غلطیاں ہیں ان کی نہ جاننے کی بنا پر, جہالت ہے بہرحال دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو جو لوگ جانتے ہیں ان کو سکھانا چاہیے. بہت سے اچھے اچھے لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں. اس وجہ سے احرام کے آداب بہرحال ان کو برتنے ہیں ہر حالت میں. مکے میں حرم شریف میں نہیں داخل ہوں گی. اگر حج کے دن آ گئے اسی حالت میں وہ چلی جائیں گی منا, عرفات, مزدلفہ. جب وہ پاک ہوں گی منا کے دن بھی گزاریں گی, منا کے کام کریں گی, ان کی قربانی کرنی وہ بھی ہوگی. اور جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو, وہ ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں گی. سب کچھ جب پاک ہو جائیں گی تو آ کر کے طواف بیت اللہ کریں گی اور پھر اس کے بعد صحیح کریں گی. پھر وہ سر کی چوٹی میں سے کچھ کاٹ کر کے حلال ہو جائیں گی.
صاحب ایک عورت عمرے کے لیے آتی ہے, طواف کر لیا, ہماری آگے کیا اس کو عمرہ کرے گی؟
یہ مسئلہ آتا رہتا ہے ایسا کہ طواف اگر اس نے پاکی کی حالت میں کیا اور طواف سے نکل کر کے جاتے ہوئے, ایک چیز ایسا ہوتا بھی ہے, یہ فرضی مسئلہ نہیں ہے, جاتے ہوئے راستے میں صفا کی طرف جاتے ہوئے اس کو ماہواری آ گئی تو کیا وہ صحیح مکمل کرے گی؟ جی ہاں, اس وقت صحیح مکمل کر لے گی. کیونکہ صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے اور خود صحیح کی جگہ جو ہے اس کو مسجد حرام سے خارج کہا جاتا ہے. اب تک علماء کا یہ فتویٰ ہے. لیکن جس طرح سڑک آپ کی مسجد حرام سے خارج ہے, اگر صفوف متصل ہیں, ملی جلی ہیں اور بھیڑ کے زمانے میں وہاں تک نماز ہوتی, اسی طرح صفا مروہ میں نماز پڑھنے میں انشاءاللہ اجر پورا ملے گا. لیکن مسجد کا حکم صفا و مروہ کا کے درمیان کے علاقے کا نہیں ہے. یعنی یہ کہ عورت اپنی ناپاکی کی حالت میں یا حیض کی حالت میں بھی وہاں بیٹھ سکتی ہے, اسی طرح ایک جنبی عورت مرد بھی وہاں بیٹھ سکتا ہے. ہر حالت میں وہاں اس کو حرم شریف کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن یہ ایک نسک جو ہے یا عبادت جو ہے صفا مروہ سے متعلق, جب پاکی شرط نہیں ہوئی تو اس کو اس حالت میں کر سکتی. اس پر علماء کا اختلاف نہیں معلوم ہوتا ہے, سب نے اس پر اتفاق کیا ہے. کیونکہ اس نے جب طواف کر لیا تو اس کے لیے صحیح جائز ہو گئی. اور صحیح کی حالت میں اگر آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے تو وضو کی تجدید ضروری نہیں بلکہ مستحب بھی نہیں ہے. آپ اس میں پورا کر لیں تو انشاءاللہ یہ آسانی کی ایک چیز ہے. جی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا مسئلہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کر کے آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے ازواج مطہرات کے لیے حدی, یعنی جو قربانی ہوتی ہے یا جو حج کی قربانی ہوتی ہے قران کی وجہ سے یا تمتع کی وجہ سے, ایک قربانی ضروری ہو جاتی ہے آدمی کے اوپر, تو وہ حدی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا تھا. انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر اپنے حج کی نیت کی تھی، یعنی قران کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الحدیہ، اگر بعد میں جو چیز مجھے معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں حدی اپنے ساتھ نہ لاتا اور میں طواف اور سعی کر کے اس کو عمرہ الگ کر لیتا اور پھر حج کی نیت الگ کرتا. لما سقت الحدیہ ولا جعلتها عمرہ. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے آ کر کے آپ نے، چونکہ عمرہ ایام حج کے زمانے، ایام حج کے دوران پرانے زمانے سے ایک گناہ کی چیز سمجھی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کفار قریش بھی عمرہ اور حج کرتے تھے، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. حج میں جاتے تھے اور قریش کے خاص لوگ جو ہے، جو اپنے کو بہت ہی دین میں سخت کہتے تھے، حمص مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ بڑے حماست اور دین کی سختی پر قائم رہنے کی وجہ سے اپنے زام میں یا اپنے خیال میں وہ عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو قریش کے لوگ ہیں اور دین میں سخت ہیں، وہ حرم سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے. مزدلفہ کے بعد جاتے ہوئے آپ دو دیوار کی طرح دو پائے کھڑے ہوئے ہیں، یا اس کے سر پر تین قبے بنے ہوئے ہیں، دونوں کے تقریباً ہمارے خیال سے قبے بنے ہیں، وہ حدود حرم ہیں، اس کے اندر یہ حد حرم ہے، آپ وہاں شکار نہیں کر سکتے. آپ وہاں اور نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز مضاعف ہوگی. عرفات جو ہے، وادی نمرا جو ہے، گہری سی جو بنی ہوئی ہے، اس کے بعد وادی اورنا ہے، وہ اورنا بھی حد حرم سے خارج ہے، لیکن وہاں حاجی کا رکنا غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَادْفَعُوا عَنْ اورنا. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ حمص لوگ ہیں، دین میں سخت لوگ ہیں، ہم حج کے لیے حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس. دوسری ایک بدعت انہوں نے یہ بھی ایجاد کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایک تبدیلی یہ بھی کی تھی کہ ایام حج میں عمرہ کو وہ گناہ سمجھتے تھے، کہتے تھے ایام حج کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب. اس کو کہتے تھے وہ کہ ایام حج جو ہیں یہ کیا نام ہے، اس میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی اصلاح کی جو بہرحال غلط تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو توڑنے کے لیے، اس غلط خیال کی تصحیح کرنے کے لیے آپ نے عمرہ کی بھی نیت کی، عمرہ اور حج کی نیت کی، اور لوگوں کو کہا کہ جو چاہے وہ حج کی صرف نیت کرے اور جو چاہے صرف عمرے کی نیت کرے، حج بعد میں کرے گویا قران کرے، اور جو تمتو کرے، اور جو چاہے حج اور عمرہ کی اکٹھا نیت کرے. تو حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی نیت کی، اور قران کی صورت یہ ہوتی ہے جب نیت کر لیں گے حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی، تو آ کر کے طواف اور سعی کر کے آپ احرام نہیں کھولیں گے، وہ احرام کی آپ کی حالت باقی رہے گی. کپڑے وغیرہ احرام کے بدل لینا، احرام سے نکلنا نہیں ہوا، لیکن احرام کے دوسرے شروط، خوشبو نہ لگانا، بال وغیرہ نہ کاٹنا اور زینت کی چیزیں استعمال نہ کرنا، یہ سب باقی رہیں گے یہاں تک کہ حج کا دن آ جائے. حج سے 20 دن پہلے، 25 دن پہلے، شوال کے شروع میں اگر اس نیت سے آپ آئے تو احرام کی حالت ہی میں آپ کو رہنا ہے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ آ جائے، 9 ذی الحجہ آ جائے. 10 ذی الحجہ کو آپ عرفات سے واپس آنے کے بعد، کنکری وغیرہ مارنے کے بعد طواف کر کے، کنکری مارنے کے بعد آپ قربانی کریں اور حلق کریں، اس کے بعد پھر احرام وغیرہ کھولیں. یہ شکل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے 26 ذی القعدہ کو آپ نکلے، اور حج سے 4 دن پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچے. راستے ہی میں آپ نے اس خیال کو باطل کرنے کے لیے لوگوں کو پہلے تو اجازت دی، جو چاہے حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے، جو چاہے صرف عمرے کی نیت کرے، جو چاہے صرف حج کی نیت کرے. حج کی نیت بھی بہت سے لوگوں نے صرف حج کی نیت کی تھی، ان کو بھی قران کی طرح طواف اور سعی کر کے احرام کی حالت میں رہنا ہے، یہاں تک کہ کنکری ماریں، اس کے بعد احرام کھولیں، طواف وغیرہ کریں. یہ صورت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو باطل کرنے کے لیے کہ حج کے دنوں میں عمرہ گناہ ہے، جب اسفان کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا کہ جو چاہے حج کی بھی نیت اس نے کی ہو یا حج اور عمرے دونوں کی نیت کی ہو اور حدی اس نے اپنے ساتھ نہ لایا ہو تو جو چاہے اس میں سے اپنے حج کی نیت کو یا عمرہ اور حج کی نیت کو عمرے میں بدل لے. یعنی یہ کہ یہاں پہنچ کر کے بھی ذوالحلیفہ سے چلے اور 300 کلومیٹر یا 325 کلومیٹر پہنچنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نیت کی تبدیلی کر سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر کسی حج کی کسی اور نیت سے آیا ہے تو وہ عمرے کی نیت بدل سکتا ہے, صرف عمرے کی نیت کر سکتا ہے, اور اسی کو آپ نے بعد میں افضل کہا. اس کے بعد پھر آپ نے جب لوگوں نے اپنے عمرے کر لیے جو صرف عمرے کے ساتھ آئے تھے یا عمرہ نہیں کیا تھا, کہ جنہیں حج اور عمرے کی نیت کی تھی یا صرف حج کی نیت کی تھی, جب آپ نے طواف اور سعی کر لی, صحابہ نے کر لی, تو مروہ کے اوپر آپ نے کہا کہ جو لوگ حدی اپنے ساتھ نہیں لائے ہوئے ہیں وہ اپنے عمرے کو اپنے حج کو یا حج اور عمرے کی نیت کو عمرے سے بدل سکتے ہیں, بلکہ آپ نے اسی کی تاکید کی. حضرت سراقہ ابن مالک ابن جوشم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے لیے یا ہمیشہ کے لیے, یعنی وہ تو ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا ہے, الامنا ھذا ام للعبد, صرف اسی سال کے لیے یہ حکم ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للعبد بل للعبد بل للعبد, ہمیشہ کے لیے حکم ہو گیا ہے کہ عمرہ حج کے دنوں میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں. عمرے کی نیت اگر حج کی نیت کی ہے تو اس کو عمرے میں بدل سکتے ہیں طواف کے بعد, حج اور عمرے کی نیت یعنی قران کی ہے تو اس کو آپ عمرے کی نیت میں بدل سکتے ہیں, اور اگر تمتع کی نیت کی ہے تو عمرہ ہی صرف ہوتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قسم کا اختیار تو دیا تھا, لیکن جو اپنے ساتھ حدی قربانی کا جانور نہیں لاتے ہیں ان کے لیے آپ نے افضل یہ بیان فرمایا ہے کہ عمرے سب سے پہلے عمرہ کریں. دخلت العمرۃ فی الحج الی الابد, دوسری حدیث میں ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ ہمیشہ کے لیے, حج کے اندر عمرہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا, عمرہ حج کے اندر ابد ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ بھی عمرے کی نیت سے, عمرے اور حج کی نیت سے تھیں. جب یہ حالت ہو گئی اور حج سے پہلے وہ پاک نہیں ہوئی تو عمرہ ان کا مکمل نہیں ہوا. اب حج کے دن آ گئے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جو سب کام حاجی لوگ کرتے ہیں وہ سب کام کرتی رہو, طواف بیت اللہ اور اس کے تابع چونکہ صحیح ہے صحیح نہیں کرنا. کیا انہوں نے, پیارے رسول کے ساتھ عرفات سے واپس آئیں, پھر جب حج سے فارغ ہوئیں تو ان کے دل میں یہ بات رہی کہ میں نے صرف حج کیا. صاف الفاظ ہیں صحیح روایتوں میں, وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کہ لوگ تو حج اور عمرہ دونوں سے کر کے لوٹ رہے ہیں اور میں صرف حج کے کر کے لوٹ رہی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہارا عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا, چونکہ خاص حالت ہو گئی, عورت نے اگر عمرے اور حج کی نیت کی ہے یہ حالت ہو گئی, حج سے پہلے وہ نہ طواف کر سکی نہ عمرہ کر سکی اور وہ نکل گئی حج کے کام کے لیے واپس آئی, دونوں کا اجر اس کو ملا, دونوں فرض اس کے ادا ہو گئے. یہ سمجھیں آپ, کیونکہ دونوں حج اور عمرہ عمر میں ایک بار آدمی کے اوپر فرض ہے. اس نیت سے آدمی آیا تو دونوں فرض اس کے ادا ہو گئے, جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. ہمارے دل میں اس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں اور میرے دل میں ہے کہ میں نے عمرہ نہیں کیا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی اصرار کرتی تھیں آپ کی ازواج مطہرہ تو آپ ان سے تواضع فرماتے تھے, یعنی ان کی بات مان لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کہا کہ جاؤ اور تم ان کو عمرہ تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ, اذهب بها وعامرها, ان کو عمرہ کرا لاؤ. یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم سب لوگ عمرہ کر لو. حقیقت یہ ہے کہ واقعاتی طور پر کہیں صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی تنعیم گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا ہو. نہیں, حضرت عائشہ نے وہاں سے احرام باندھا, لبیک پکار کر کے آئیں اور انہوں نے طواف اور سعی کیا, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہم تمام کام سے فارغ ہو کر کے آؤ, ہم حجون پر تمہارا انتظار کریں گے. گویا مقبرۃ المعلا کے پاس کوئی ایسی جگہ تھی جہاں آپ انتظار فرما رہے تھے. جب آئیں تو رات کا کافی ٹائم گزر چکا تھا. پیارے رسول نے فرمایا لقد جیتم انفرو, آ گئے, اچھا چلو اب کچھ کرو. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت عائشہ کا واقعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اسی کو اصل بناتے ہیں لوگ عمرہ بار بار کرنے کا تنعیم سے، اور تنعیم کو گویا میقات بنا لیا ہے مختلف قسم کے یا مختلف لوگوں کے لیے عمرہ کرنے کا. حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم اطمینان قلب سے یہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب بھی عمرہ کیا یا حج کیا تو کہیں کسی روایت سے ثابت نہیں، حالانکہ وہ نیکی میں سب سے بڑھنے والے آدمی تھے، آگے بڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب قسم کے صحابہ آئے اور کہتے ہیں کہ ذہب اہل الدثور بالحجر یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو اجر لے کر کے آگے بڑھ گئے ہم سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں تو ہم کیا خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کرو، وہ تم اجر میں ان کے برابر ہو جاؤ گے. پھر ان صحابہ کو بھی جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا اسی طرح جو یہ لوگ کرتے تھے. اب کیسے آگے بڑھیں؟ پھر آ کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے مال میں سے جو ان کے خرچ کرنے سے ان کو جو اجر ملتا ہے اس کا بدلہ ہمیں کیسے ملے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جس کو چاہے جتنا زیادہ دے، فضل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھنے والے تھے. حضرت ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج ہم آگے بڑھ جائیں گے حضرت ابو بکر سے، کیونکہ حضرت ابو بکر کے پاس مال نہیں، میرے پاس زیادہ مال ہے. وہ گئے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے، سوچتے رہے ہوں گے کہ آج تو ہم آگے بڑھ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو گھر کا پورا مال اٹھا کے لائے، کتنا تھا؟ ان سے کم تھا یا زیادہ تھا؟ لیکن اخلاص دیکھیے کہ پورا مال گھر کا اٹھا کے لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول نصف للہ و نصف لاہل البیت، آدھا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے لیے. حضرت ابو بکر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑا ہے. تو نبی کریم حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کا ذوق تھا، ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے والے تھے. اگر یہ نیکی کا کام تھا، مشروع کام تھا، تو حج کرنے آتے تھے، عمرہ کرنے آتے تھے، وہ تمام کام روک کر کے 2-4 دن رک کر کے 2-4-10 عمرے کر کے پھر جا سکتے تھے. لیکن کسی صحابی سے صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ وہ حج اور عمرہ کرنے آئے ہوں اور وہ حج اور عمرہ کر کے پھر دوسرے تیسرے عمرہ کی کوئی نیت کبھی کی ہو یا عمرہ ادا کیا ہو، الگ عمرہ ادا کیا ہو. البتہ یہ رہا ہے کہ جو صحابہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے وہ نکل کر کے عمرہ کرتے تھے تنعیم سے یا کہیں سے بھی جا کر کے. تنعیم کی کوئی قید نہیں، شرط نہیں، کیونکہ تنعیم ایک تو اتفاقی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جا کر کے وہاں سے حدود حرم سے خارج تو وہاں سے جا کر کے ان کا عمرہ کرا لاؤ. دوسری جگہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ تنعیم شرط نہیں، کہیں بھی حدود حرم سے خارج جا کر کے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے یا فتویٰ ہے کہ اہل مکہ تمہارے اوپر عمرہ نہیں ہے، یا اگر عمرہ نہ کرو تو کوئی حرج لا علیکم، یہ ایک عربی کا تعبیر ہے کہ اگر نہ کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں یا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کرنا ہی چاہتے ہو فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر انکار کرتے ہو کہ نہیں ہم کریں گے ہی، کرنا ہی چاہتے ہو، فجالو بینکم وبین الحل وادین، بین الحرم وادین، حرم اور اپنے درمیان حل کی ایک وادی کر لو، یعنی وہ باہر نکل کر کے وہاں سے احرام باندھ، کہیں بھی حل، آپ عرفات چلے جائیں، آپ شمیسی جہاں چوکی ہے پولیس چوکی، اس سے آگے چلے جائیں، حدود حرم سے آگے کہیں سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں ہوا کرتے تھے وہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ چیز ثابت ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی یہ چیز ثابت ہے. تو مسئلہ یہ نکلا کہ مکے کا بچہ یا مکے میں رہنے والا کوئی آدمی جو اپنے کو مستقل طور پر سوچتا ہے کہ اللہ نے رکھا تو ہم یہی نیت کر لی، اس نے مستقل طور پر اس کو اگر عمرہ کرنا ہے تو وہ نکل کر کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی علماء نے ایک افضل مقدار، افضل ٹائم یا افضل مدت رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں عمرہ کرے جبکہ سر کے بال کچھ آ جائیں اور مڈانے یا کاٹنے کے لائق ہو جائیں. اس کی تعین یہی کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بال کالے ہو جاتے تھے یعنی نکل آتے تھے سر کے بال تو جا کر کے عمرہ کرتے تھے اور مروہ پر مٹاتے تھے, تو اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ یعنی مہینہ 20 دن 25 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس سے کیونکہ ایک کوئی خاص مقدار پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی, اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے سنت کے بہت سخت پابند تھے, یہ ان کی ایک مدت تھی, تو لوگوں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ اس سے زیادہ عمرہ صبح شام مکے ہی کا آدمی نکل کر کے کرے تو وہ صحیح نہیں ہے, لیکن ہفتہ 10 دن 15 دن کا اگر فاصلہ ہے تو کوئی حرج نہیں, یہ مسئلہ ہے. لیکن باہر کا آدمی جب عمرہ کرنے آ رہا ہے یا حج کرنے آ رہا ہے تو جب اگر اس طرح کی کوئی حالت عورت کے لیے ہوئی تو اس کے لیے ہم کہیں گے افضل ہے کہ حضرت عائشہ کے فعل کے مطابق جا کے کر لے, ہم روکیں گے نہیں. اور اگر یہ اس کے دل میں اطمینان ہے کہ پیارے رسول کے قول کے مطابق یہ اس کا عمرہ اور حج دونوں ادا ہو گیا تو وہ کافی کر سکتی ہے, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا تم نے شریعت کے حکم کے خلاف کیا, دوسرا عمرہ حج کے بعد جا کے کرنا چاہتا جیسا کہ حضرت عائشہ نے کیا ہے, نہیں وہ لازم عمرہ نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا آدمی اس کے لیے یہ عمرہ مشروع نہیں ہے, مشروع یہ ہے کہ آ کر کے جتنی مدت اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے اور کوشش کر کے جماعت سے کہیں بھی مکہ میں نماز پڑھے اور حرم میں پڑھ سکے تو زیادہ افضل ہے, زیادہ سے زیادہ طواف کرے. اور وہ طواف جو ہے ہر جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے, آپ نمازیں زیادہ سے زیادہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف ہر جگہ میسر نہیں آ سکتا, اس وجہ سے طواف اور یہاں کی نماز جو ہے ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے, اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہیں سے کہا جائے گا کہ اگر مشروع ہوتا, یہ چیز مشروع ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے یا آپ کے صحابہ کرتے, لیکن کسی سے یہ ثابت نہیں ہے, حالانکہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے, کسی نے عمرہ یا حج کی نیت سے آ کر کے پھر تنعیم نکل کر کے یا باہر کہیں بھی نکل کر کے دوسرا عمرہ کیا ہو. البتہ اگر کوئی حاجی آئے کسی ضرورت سے طائف گئے, کسی ضرورت سے مکے گئے, اس نیت سے نہ جائیں کہ ہم وہاں عمرہ کریں بلکہ کسی اور کام سے گئے, اگر وہاں سے واپس آ رہے ہیں نیت ہوئی تو عمرہ کر سکتے ہیں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے. اس کی واضح مثال یہ سمجھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے جنگ کے لیے گئے تھے تو آپ واپسی میں جعرانہ سے گزرتے ہوئے, دیکھیں تنعیم کی شرط نہیں ہے, کہیں بھی حدود حرم سے باہر حل سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں, جعرانہ مقام جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے, وہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ نے عمرہ ادا فرمایا. تو اسی طرح کوئی شخص بھی کسی ضرورت سے کہیں جا رہا ہے مکے سے نکل کر کے حاجی ہی صحیح یا معتمر ہی صحیح, وہ دوسرا عمرہ اس کے بعد کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں صرف اس وجہ سے کہ جیسے جس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے وارد ہے اسی کو دین بنایا جا سکتا ہے, اور جو چیز وارد نہیں اور اس کی ضرورت محسوس کی جا سکتی تھی اور نہیں کیا انہوں نے, اس کا مطلب وہ مشروع نہیں. یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, ایک میت کی موت ہوئی انتقال کیا, دعا کے بارے میں اس کے لیے دعا کی تاکید آئی ہے, آپ جنازے کی نماز پڑھیں, قبر پر جا کر کے دعا فرمائیں, ہر وقت اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے رحمت کی دعا کریں, یہ مشروع ہے. ضرورت تھی اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خاص طور پر بیٹھ کر کے کوئی مجلس دعوت کی جائے اور وہاں ان کے لیے دعا کیا جائے 3 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد, ضرورت تھی اور نہیں کیا آپ نے تو مشروع نہیں ہے. دعا کی ضرورت ہے ان کے لیے, لیکن اگر کھانا کھلانے کی اس خاص شکل میں ضرورت تھی اور پیارے رسول نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہوئی. اسی طرح قرآن کا پڑھنا بھی, قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, اگر قرآن ان کے لیے پڑھ کر کے بخشنا جائز تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا, ان کو تو ضرورت ہے میت کے لیے بخشا جائے, زیادہ سے زیادہ صلات پڑھ کر کے ان کو بخشا جائے, طواف صرف کر کے ان کو بخشا جائے, یہ سب چیزیں ان سب کی ضرورت تھی. آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں, ایک میت کے لیے ضرورت تھی, اس کا اجر ان کو ملنا چاہیے, نہیں کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت تو تھی ان کو لیکن نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ شرعی چیز نہیں ہوئی. ایک عام قاعدہ یہ ہے جس کسی چیز کی, آپ سوچیں اس قاعدے کے تحت بعض لوگوں نے اس مسئلے پر بھی انکار کیا ہے کہ صفوں میں, دیکھیے یہ چیز بہت ہی باریک ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے آج کل جو فرش جو مسجد میں بچھایا جاتا تھا، اب تو وہ پٹی نما آتا ہے اس میں صف در صف بنی ہوتی ہے، لیکن پہلے جو فرش آتا تھا اس میں صف نہیں بنی ہوتی تھی، تو اس میں ٹیپ لگا دیتے تھے ایک صف کی دوسرے صف کی، اور بعض مسجدوں میں تو کالا رنگ کیا تو کسی کے کپڑے کالے ہو گئے اور کچھ ہوا، تو یہ سب کرنے لگے. لوگوں نے اس کا انکار اس وجہ سے کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. پیارے رسول نے صفوں کو سیدھا کرنے کی اور آپس میں کندھے سے کندھے ملانے کی تاکید کی، اور آپ صفوں کے بیچ میں گھس گھس کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں ٹھیک کرتے تھے، آگے پیچھے جو کچھ ہیں ان کو ٹھیک کرتے تھے. کیا ضرورت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اس کو آپ کسی خاص لائن کے ساتھ لائن مسجد میں بنا دیں؟ ضرورت تھی، لیکن نہیں بنایا آپ نے، تو اب یہ کرنا غلط ہے. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ امام لوگوں کو کی صفیں ٹھیک کرے، اور یہ جو لائن بنائی جا رہی ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بدعت ہوئی. ان کا یہ کہنا بہرحال آپ اس کو کسی صحیح دلیل سے رد نہیں کر سکتے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عبادت کے اندر معاون ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ طواف کے سامنے جو لائن بنی ہوئی ہے، پیارے رسول کے زمانے اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو کیوں نہیں آپ نے کوئی